زندگی. تو جو رشتے ازدواج میں منسلک ہیں ان کے لیے اصل میں ان میں نصیحتیں ہیں کہ وہ کس طرح زندگی کو خوشگوار بنائیں، کیونکہ عام طور پر ناخوشگواریاں انہی کو پیش آتی ہیں زیادہ. تو ناخوشگواریوں کو خوشگواریوں میں کس طرح سے بدلیں، حضرت والا نے اس میں وہ نسخے بیان کیے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو خوشگوار ہی بنائیں. ناخوشگواریوں سے زندگی گھٹتی ہے، عمر میں بے برکتی ہوتی ہے، آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، گھریلو زندگی عذاب بن جاتی ہے. تو چار دن کی زندگی ہے، اس کو آپ چاہو تو رو کے گزار لو، چاہو تو ہنس کے گزار لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرے گی تو انشاءاللہ پھر زندگی خوشگوار ہی ہوگی. اور اگر آپ کے طریقوں سے ہٹ کر ہم گزارنا چاہیں گے اپنے طریقوں سے، تو پھر ایسی صورت میں ناخوشگواریاں سامنے آئیں گی، جس کے نتیجے میں بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی کسی کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو خوشگواری میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع رہ کر. ایک ہی طریقے سے خوشگواری آ سکتی ہے، باقی کوئی اور طریقہ ہم اختیار کریں گے تو سچی بات یہ ہے کہ ان میں چاہے ابتدائی طور پر ہمیں بہت اچھا لگے لیکن خوشگواری بہرحال نہیں آتی. شکریہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
یہ اشعار عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے.
سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل، پہاڑوں دامن، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے، نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔
حضرت والا دام لگا تم کے کلام کا مقتا ہے،
یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے۔
ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ، اللہ رب العزت کی حمد ہے۔ اس میں بلا شبہ اللہ رب العزت کی سوا کوئی حقیقی غم گسار نہیں ہو سکتا، اس لیے آدمی اپنے غموں کی بپتا اللہ ہی سے کہے، اپنی غم کی داستان اللہ ہی کو سنائے، اور اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شخص میں طلب بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں طلب دین عطا فرما دیں۔ اس میں جو پیغام ہے نظم میں، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت کو اپنا سہارا بنانا چاہیے، ہم جو ادھر ادھر سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کبھی کسی چوکھٹ پہ سجدے کر رہے ہیں، کبھی کسی درخت کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کبھی کسی کے آگے سر جھکا رہے ہیں، ان سب کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ آدمی اپنا ماوا و ملجا انہی کو سمجھے، انہی سے اپنے غم کی بات کہے، اور اللہ رب العزت قدرت رکھتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے غموں کو ختم فرما دیں، دور فرما دیں۔ بعض اوقات اگر دور نہیں ہوتے تو نا امید نہ ہو اللہ رب العزت کی رحمت سے. اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کے درجات کو اس کے ذریعے سے بلند فرما دیتے ہیں. تو کوئی تکلیف بے شک ہمیں ہے, وہ دور بھی نہیں ہو رہی, لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض. ہاں اس وقت ناراض سمجھے کہ جب اللہ سے مانگنے کی بھی توفیق نہ ہو رہی ہو. خدا نہ کرے ایک تو پریشانی آئی ہوئی ہے, مصیبتیں ہیں, غم ہیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت سے شکوے شکایتیں کر رہا, اللہ سے رجوع نہیں کرتا, اللہ سے مانگتا نہیں, عبادت نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھ رہا. اگر اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا, نماز کی طرح توجہ نہیں ہو رہی, تو ایک تو مصیبت آئی ہوئی ہے اور دوسری یہ مصیبت, تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب میں. لیکن اگر تکلیف اور پریشانی میں آدمی نماز اپنے وقت پر ادا کر رہا ہے, اللہ سے رجوع بھی کر رہا ہے, ظاہری اسباب بھی اختیار کر رہا ہے, تو انشاءاللہ پھر یہ مصیبت درجات کی بلندی کے لیے ہے, پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو ایک تو یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے رجوع کریں, اور دوسرا یہ پیغام ہے اس میں اہم ترین بات کہ جو اللہ رب العزت کا ہے وہ ہمارا ہے, جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. جو اپنے خالق و مالک کا نہیں تو ہمارا آپ کا کیسے ہو سکتا ہے بتائیے. آدمی کہتا ہے بھائی یہ تو اپنے باپ کا نہیں, اپنی ماں کا نہیں, تو میرا اور آپ کا کیسے ہوگا. جو آدمی ایسا بے وفا ہو کہ اپنی ماں کا حق ادا نہ کرے, اپنے باپ کے حقوق کو ادا نہ کرے, اور ان کے ساتھ ظلم کا رویہ اس نے اختیار کر رکھا ہو, تو بتائیے کہ وہ دوستوں کا حق ادا کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. ایک نہ ایک دن اس سے جفا ہوگی. اس لیے اللہ رب العزت نے یعنی آپ یہ بات بتلا بھی دی. دیکھیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میرے بیٹے یا بنی یرکم معنا, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا, تو اس نے کیا کہا تھا؟ سآوی الی جبلی یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے آجا ہماری کشتی میں سوار ہو جا, تو بچ جائے گا. کہا کہ مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے, یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. قال سآوی یعصمنی من الماء, یہ جو پہاڑ ہے اس پہ میں پناہ پکڑ لوں گا اور یہ مجھے بچا لے گا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال لا عاصم اليوم, آج کسی کو کوئی پناہ نہیں, الا من امر اللہ, مگر اللہ, الا من رحیم, مگر یہ کہ اللہ جس پر رحم کر دے. ابھی یہ گفتگو باپ بیٹے کے درمیان ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک لہر ایسی آئی جس نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ کہا تھا ربی نبنی من اہلک, اے اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا اور آپ نے فرمایا تھا تمہارے اہل کو میں عذاب نہیں دوں گا, ہلاک نہیں کروں گا, تو یہ تو میری اہل میں سے ہے, میرا بیٹا ہے. اللہ نے جواب دیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس کا عمل اچھا نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر عمل غیر صالح ہے, اولاد ہے, لیکن اللہ کے احکام پر نہیں چلتی, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتی, تو اصل رشتہ تو دین کا رشتہ ہے. صحابہ کرام نے کس کی خاطر خون بہائے, اپنے یعنی بعض باپ ایسے تھے کہ لڑائی جب ہوئی تو بیٹوں کو قتل کیا, اور بیٹے سامنے آ گئے تو بیٹوں نے باپ کو قتل کیا صرف دین کے لیے, ورنہ وہ ان کا بیٹا تھا اور وہ اس کا باپ تھا. اس سے پتا چلا کہ اصل رشتہ ہمارا جو ہے وہ دین کا رشتہ ہے. اگر سگی اولاد بھی اللہ اور رسول کی باغی ہو جائے تو ہم اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے, لیکن اللہ سے اپنا تعلق ختم نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ اس میں جو بنیادی مضمون ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, اور جو آپ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. تو اس لیے اگر ایک اللہ کو ہم مضبوط پکڑ لیں, یک درگیر محکم بگیر, ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو, تو انشاءاللہ ساری دنیا تمہارے پیچھے لگ جائے گی. لیکن اگر ہم نے سب کو پکڑ لیا کہ اس کو بھی پکڑنا ہے, اس کو بھی پکڑنا ہے, کسی کو چھوڑتے نہیں لیکن اپنے رب کو راضی نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب چھوڑ دیں گے ایک دن, سب چھوڑ دیں گے. حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج تم جن سے دوستیاں نبھاتے ہو اور دوستوں کی خاطر نماز کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ دوست میں چھوڑ دیں گے. اس لیے ایسے موقع پر اگر دوستوں میں بیٹھے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، تو ان سے گھبراؤ نہیں، شرماؤ نہیں، ان سے کہو کہ بھی نماز کا وقت ہو گیا، میں تو نماز کو جا رہا ہوں، آپ بھی چلیے. ان کو بلکہ دعوت دو. آج ہم شرماتے ہیں کہتے ہوئے کہ بھی نماز کو جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے ایک ہی بات کہنی بھی، تم ملا کب سے بن گیا، چھوڑ یار یہ کیا اٹھک بیٹھک لگا رکھی تو نے، الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ. یہ ہماری سوچ ہو گئی آج، شرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، صاحب یہ کیا سوچیں گے. ارے جو سوچتا سوچتا رہے، جب نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لیے چل پڑو، اور اس کو بھی دعوت دے دو کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلے نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے. تو بہرحال اپنے دین پر کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ رب العزت، چنانچہ بعض لوگ جو شرم شرمی میں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک دن آنے والا کہ یہ دوست چھوڑ دیں گے اس کو، پھر کیا کرو گے؟ جن کے لیے مرے تھے، جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. اللہ اکبر. اصل میں آج ایک بات، دو باتیں عرض کرنی تھیں. ایک صاحب نے ویسے تو لکھ کر پوچھا تھا، لیکن چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ تقریباً سبھی کو پیش آتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو عام مجلس میں بیان کر دیا جائے تاکہ سبھی کا فائدہ ہو. تو ایک صاحب نے پوچھا تھا قضاء عمری کے بارے میں. دیکھیے قضاء عمری، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو رکعت پڑھ لو ساری نمازیں معاف ہو گئیں، تو یہ سوچ تو صحیح نہیں ہے. قضاء عمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی عمر میں جب سے وہ بالغ ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک جتنی نمازیں اس کی قضاء ہوئیں وہ سب ادا کرنی ہے. البتہ اتنی چھوٹ ہے کہ فرض فرض ادا کر لو، واجب ادا کر لو، سنتیں چھوڑ دو، اس لیے کہ سنتیں ادا کرنے کا وقت رہا نہیں. اب صرف یہ کرو کہ دو رکعت فرض فجر کے پڑھ لو، چار رکعت ظہر کی پڑھ لو، چار رکعت عصر کی پڑھ لو، تین رکعت مغرب کی پڑھ لو، چار رکعت عشاء کی پڑھ لو، اور تین واجب ساتھ میں پڑھ لو. تو اب یہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، اسی طریقے سے آخر تک. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک وقت متعین کر لیں اور اپنی نمازیں اس وقت میں، چاہے ایک دن کی، چاہے دو دن کی، چاہے تین دن کی، چار دن کی، پانچ دن، جتنا جی چاہے سہولت کے ساتھ ادا کر لیں. البتہ اس کا حساب رکھنے کے لیے ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ فلاں تاریخ سے میں نے اپنی نمازیں قضا پڑھنی شروع کر دی، اور میرے ذمہ مثلا دس سال کی نماز ہے اور میں یومیہ دو دن کی نماز پڑھنا شروع کر رہا ہوں آج سے، تو اس کا ایک پورا خاکہ بنا لے تاکہ فجر کی نماز مثلا آج کی تاریخ کی ادا ہو گئی، اس پر جو ہے نشان لگا دے، جس دن رہ جائے اس دن بعد میں، تاکہ دیکھ کر پتہ چل جائے بھائی یہ رہ گئی. اور اس میں یہ وصیت، نصیحت اور وصیت بھی کر دے کہ بھائی اگر میں ادا کر رہا ہوں، اگر مر گیا تو باقی نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے. تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے، تفصیل اگر معلوم کرنی ہو تو میں کسی اور وقت بتا دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص قضاء عمری پڑھ رہا ہے، اس دوران اگر کوئی اور نماز قضا ہو گئی، کرنٹ نماز جو ہے مثلا آج کی فجر ہی ہماری ضائع ہو گئی اللہ نہ کرے، تو بہرحال اس نماز کو تو فوراً ہم قضا کر لیں جیسے ہی وقت ملے، یعنی ان قضاء کی عمری کی وجہ سے اس کو ہم جو ہے وہ پینڈنگ میں نہ ڈالیں، بلکہ فوری طور پہ اس کو ہم ادا کر لیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر نماز رہ جائے، مثلا فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی، رہ گئی، اب قضا ہو گئی، تو فرمایا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً ادا کر لو، یعنی سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا ہی کام کرو، اس لیے کہ اب تک تو عذر کی وجہ سے رہی، لیکن اب اگر تمہیں وقت مل گیا ظہر تک، اور خدا نہ کرے اس دوران مر گئے، تو یہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ رہے گا، اور اگر فوراً ادا کر لی تو انشاءاللہ گناہ بھی نہیں، چاہے قضا ہی پڑی، اس لیے کہ نیند ایک عذر ہے. اگر عذر کی بنا پر آدمی نہ اٹھ سکا کسی وجہ سے، اور لیکن پھر جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے فارغ ہو کر وضو وغیرہ بنا کے اور نماز پڑھ لے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا. ایک تو یہ مسئلہ تھا، اور دوسرا مسئلہ غصے کے بارے میں تھا. یہ ویسے تو تفصیل طلب ہے، لیکن میں اتنی لمبی تفصیل اس وقت عرض نہیں کرنا چاہتا. ایک بات سمجھ لیجئے کہ دو بیماریاں ہیں انسان کے اندر بہت زیادہ، خاص طور پر روحانی بیماریاں کہہ سکتے ہیں. آج ہمارے یہاں روحانی بیماری تعویذ گنڈوں کو کہتے ہیں، کسی سے تعویذ لے کے پہن لیا جی روحانی علاج کرا رہا ہوں، یہ روحانی علاج نہیں، یاد رکھیے، یہ تو ایسا علاج ہے جیسے ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں اور کسی سے ہم نے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ لے لیا، تو یہ علاج ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور یہاں سے بھی علاج کرا لیا، لیکن یہ روحانی علاج نہیں کہلاتا. روحانی علاج کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں جو بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، یہ بیماریاں دور ہو جائیں، یہ ہے روحانی علاج. کبھی اس کا علاج ہمیں چاہیے کہ میرے اندر بغض بہت ہے، دوسروں کے لیے حسد بہت ہے، غیبت میں مبتلا ہوں، تو کیسے دور ہوئی بیماری. اس کا علاج کرنا کرانا ضروری بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں روح کا علاج. کیونکہ روحانی بیماریاں ہیں یہ، جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسی روحانی بیماریاں ہیں. جسمانی بیماری یہ ہے کہ انگلی میں زخم لگ گیا، چوٹ لگ گئی، بخار آ گیا، گلے میں تکلیف ہو گئی، آنکھ میں تکلیف ہو گئی، یہ جسمانی تکالیف ہے. اور روحانی تکلیف ہے یہی ہے کہ روح کے اندر بیماری پیدا ہو گئی، کہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اپنے سے زیادہ اچھا کسی کو ہم سمجھتے نہیں، ہم چمن دیگرینیس، کہ ہم جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. آدمی یہ سمجھنے لگے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ اصل میں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نہ ہم چمن دیگرے نیس، کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں، اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہا کہ ہم چمن ڈنگرے نیس، کہ مجھ سے بڑا کوئی ڈنگر نہیں. کیونکہ اس کا بھی کام یہ ہے کہ کوئی سامنے آئے تو سینگ مار دے، کسی کو لات مار دی، کسی کو پونچھ مار دی، تو اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ چونکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تو اس سے بڑا ڈنگر کون ہو سکتا ہے. اس کا علاج ضروری ہے کہ بھائی ان کا علاج کراؤ، یہ تکبر دور ہو جائے، حسد اور کبر اور بغض کی بیماریاں یہ دور ہو جائیں، یہ روحانی علاج کہلاتا ہے. تو بہرحال ان بیماریوں میں سے ایک بیماری غصہ، دو بیماریاں بہت یعنی سمجھ لیجیے برائی کے سرچشمے ہیں، اور ایسے سرچشمے ہیں کہ ان برائیوں سے باقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ایک چیز ہے غصہ. دیکھیے غصہ ایسی بیماری ہے، اسی سے حسد پیدا ہوگا، اسی سے بغض پیدا ہوگا، اسی سے عداوت پیدا ہوگی، اسی سے تکبر پیدا ہوگا، سب چیزیں اس غصے سے پیدا ہوتی ہیں. تو یہ سرچشمہ ہے. اور دوسری بیماری ہے شہوت، یہ بھی روح کی بیماری ہے شہوت. لیکن پھر بھی ایسی بیماری ہے، اگرچہ ہے یہ بھی سنگین، لیکن اگر آدمی توبہ کر لے، استغفار کر لے صدق دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن غصہ ایسی بیماری ہے، اس کا اگر علاج نہ کرایا تو اس کے نتیجے میں بے انتہا بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی غصہ اپنا کم کرے. غصہ فطرت انسانی میں داخل ہے. اگر غصہ نہیں ہوگا تو حق کے لیے بولے گا کیسے؟ خدا نہ کرے عزت پر کوئی حملہ کرے، اس عزت کی خاطر دفاع کیسے کرے گا؟ غصہ ہوگا تو دفاع کرے گا. کسی کی طبیعت میں غصہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ کر لے تو پھر بغیرت بن جائے گا. تو اس لیے غصہ ہے فطرت. تو یہ تو سمجھ لیجئے کہ غصہ ختم تو نہیں ہوتا، نہ یہ مقصود ہے. البتہ غصے کو غصے کی جگہ پر آنا چاہیے. غصہ جہاں پر آنا چاہیے وہیں آنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر جگہ غصہ کرتا پھر رہا ہے، جو مل گیا راستے میں اسے لڑائی شروع کر دی. یہ بڑی بیوقوفی کی بات. بھائی موقع آ گیا جنگ کا، کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے، تو اب غصہ دکھاؤ، یا مقصود ہے. اس لیے غصہ جو ہے یہ بالکل ختم نہیں ہوگا، البتہ محل تبدیل ہو جائے گا، جگہ تبدیل ہو جائے گی. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوشیلے تھے، غصے والے تھے. پہلے وہ غصہ مسلمانوں پر ہوتا تھا، بعد میں ان کا رخ تبدیل ہو گیا. رخ تبدیل ہوا تو یہ جو غصہ پہلے مسلمانوں کے لیے تھا، اب کافروں کے لیے ہو گیا. لیکن یہ نہیں کہ غصہ ختم ہو گیا، غصہ تو اپنی جگہ رہا. تو اس لیے غصہ تو رہے گا، البتہ ہم اس کو تبدیل کر دیں گے کہ جہاں ہونا چاہیے غصہ وہیں ہو، غلط جگہ پر نہ ہو. اب جو آدمی اس بات کی تفریق نہیں کرتا کہ کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے، یہی چیز جو ہے ہم شیخ سے سیکھیں گے جا کے، کہ ہم اپنا غصہ، ہمیں آتا ہے بیوی پہ غصہ آ رہا ہے، بیٹے پہ غصہ آ رہا ہے، ماں پہ غصہ آ رہا ہے، باپ پہ غصہ آ رہا ہے، اپنے استاد پہ غصہ آ رہا ہے، تو کہاں ہمیں غصہ کرنا چاہیے کہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے، مضمون یہی ہے کہ اگر تم اپنے غصے کو دبا لو تو فرشتے تم پر رش کریں. غصہ ایسی چیز ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر فرشتے اس پر رش کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم تخلیق کرتے ہیں، میں نے غالباً پہلے کبھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص آرام کے وقت آئے، اس سے پہلے ایک اور قصہ سن لیے تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے امام جا رہے ہیں، اور یہ ایسے شخص ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یہ بات اس بوڑھی عورت نے اپنے بچے سے کہی. امام صاحب اس وقت تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے, لیکن اس عورت نے یہ بات کہی ان کے بارے میں. امام صاحب کو بڑی غیرت آئی کہ ایک ایسی صفت جو تجھ میں ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے, لیکن یہ تیرے بارے میں ایسے ہی گمان کرتے ہیں. تو عہد کر لیا کہ ساری عمر میں انشاءاللہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھوں گا. اس کے بعد پھر یہ معمول بنا لیا کہ عشاء کا جو وضو ہوتا تھا اس سے فجر کی نماز ہوتی تھی, اور اس دوران دینی مسائل, استخراج, استنباط اور یہ سارے مسائل حل کیا کرتے تھے, عبادت جو کچھ بھی اللہ کی. لیکن یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے, یہ واقعہ سن کے یہ کچھ قسم کھا لے کہ آج سے میں بھی ساری رات جاگوں گا, ان کے اور ہمارے مزاجوں میں بڑا فرق ہے, طبیعتوں میں فرق ہے, اور ہمارے اور ان کے مزاج کے ساتھ ساتھ کمزوریاں بھی بڑی ہیں. ہم جسمانی کمزوریوں میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہوں جو زمانہ عطا فرمایا تھا اس وقت اتنی فکرات شاید نہ ہوں, اور اس قدر جسمانی کمزوریاں بھی نہیں ہوتی تھی, سادہ زندگی ہوتی تھی. اس لیے کوئی آدمی یہ سمجھ کے کہ امام صاحب کا آج واقعہ سنا ہے بھائی کل سے ہم بھی ساری رات جاگ کے گزاریں گے تو سارے دن کے معمولات ہی ختم ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکو گے. پھر ہمارے حضرت والا کے بعد ایک صاحب آئے, وہ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمت اللہ علیہ سے مرید تھے, بیت تھے. ان کا تو انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حضرت کے پاس آئے کہ بھائی, اور عمر تھی ان کی 70-80 سال, کہ آپ سے بیت ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے ان کے معمولات معلوم کیے, پتہ چلا کہ بلڈ پریشر کا بھی مرض ہے بچاروں میں, اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے بہت سارا. کہا کہ بھائی اگر تم میری بات مانو تو پھر تو بیعت کرتا ہوں, ورنہ نہیں کروں گا, پھر تمہارا جو جی چاہے کرو. کہا کہ حضرت جو آپ فرمائیں گے وہ کروں گا. کہا کہ آج سے سارے معمولات ختم اور اپنا سونا بڑھا دو. بلڈ پریشر ان کو ہائی رہتا تھا, کہا کہ سونا بڑھا دو اپنا, صبح جو ہے رات جلدی سو جاؤ تاکہ تمہاری 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے نیند بھی پوری ہو جائے, اور سارے معمولات بالکل ختم کر دیے. تو انہوں نے اس پہ عمل کیا. کچھ دن بعد آئے کہ حضرت الحمدللہ اب تو غصہ بھی ختم ہو گیا, یہ غصے میں ہی مبتلا تھے بہت, ساتھ میں بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا تھا, تو چونکہ نیند کی کمی تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی, اس وجہ سے بلڈ ہائی پریشر بھی, چڑچڑاپن بھی, مزاج میں ساری چیزیں تھیں. تو ہمارے حضرت صرف جو ہے روحانی حکیم نہیں ہے, جسمانی حکیم بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم یہ تدبیر اختیار کرو. اس کے بعد جب وہ اعتدال میں آ گئے, اب کہا کہ اب یہ کام کرو, یہ کرو, یہ کرو. تو اس لیے بہرحال میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بات سن کے ہم نتیجہ اخذ کر لیں اور آج خود شروع ہو جائے. یہ بات یاد رکھو, ہمیشہ پوچھ پوچھ کے چلو گے تو انشاءاللہ بچ جاؤ. جو لوگ اپنے گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ صاحب پتہ مجھے معلوم ہے, میں خود ہی تلاش کر لوں گا, پوری بستی میں گھومتے رہتے ہیں, پوچھتے نہیں ہیں, اور 2-3 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں, اور پتہ چلا کسی سے پوچھ لیا تو یار سامنے ہی تو گھر ہے, 3 دفعہ یہاں سے گزر چکے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ پوچھنے میں شرما رہے ہیں. پر پوچھو, پوچھ کے چلو تو تم مشقت سے بچ جاؤ گے. تو اس لیے بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو, بلکہ اپنے شیخ سے پوچھ لو, اور پوچھنے کے نتیجے میں جلدی تم انشاءاللہ منزل تک پہنچ جاؤ گے. ورنہ ساری زندگی بعض اوقات بھٹکتا رہتا ہے آدمی, ہو سکتا ہے پہنچ جائے لیکن جو سفر ہم نے 2 سال میں کرنا تھا وہ اس کے لیے 10 سال اور 20 سال لگ جائے. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ اپنے طور پر کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا کریں. تو بہرحال غصہ, تو ایک تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے, اس سے ان کا ایک مقام بھی پتہ چل گیا کہ کیا مقام تھا. اب سنیے دوسرا واقعہ, کہ جو آدمی ساری رات جاگے اور فجر کے بعد بھی نہیں سوتے تھے, فجر کے معاملات سے فارغ ہو کر, یہ زمانہ تو تھا نہیں کہ 12 بجے دکانیں کھل رہی ہیں, وہاں تو فجر کے بعد کاروبار زندگی شروع ہو جاتا تھا. تو اپنے اشراق تک کے معاملات پورے کر کے, کپڑے کی دکان تھی, تجارت تھی, وہاں تشریف لے جاتے تھے, ظہر تک وہاں مشغول ہوتے تھے, اور ظہر سے لے کے عصر تک یہ نیند پورا کرنے کا وقت تھا, اس کے بعد پھر اٹھ جاتے تھے عصر کے لیے, پھر نہیں سوتے تھے. تو یہ معمول تھا حضرت کا. تو ایک دن جب اپنے معمولات سے فارغ ہو کر, ظہر سے فارغ ہو کر گھر پہ آئے سونے کے لیے, ابھی جا کے لیٹے ہی تھے کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب آپ سوچئے, ایک آدمی کے سونے کا وقت ہے اور آ گیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. بہرحال نیچے اترے تو اس نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, کہا کہ حضرت وہ ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا. کہا کہ اچھا بھائی پوچھ لو, چاہیے تو یہ تھا کہ وقت پہ پوچھتا، لیکن خیر ان فرمایا پوچھ لو بھائی، تو ذہن پہ زور دیتا رہا، کہنے لگا جی وہ مجھے ابھی تک تو یاد تھا لیکن میں اب بھول گیا ہوں. کہا کہ اچھا پھر تم یاد کر لو، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا، یہ تشریف لے گا. ابھی جا کے دوبارہ لیٹے تھے، پھر دروازے پہ دستک دے دی، بےچارے پھر تشریف لے آئے. ہاں بھائی، کہنا حضرت مسئلہ یاد آ گیا تھا. اچھا پوچھو پھر. کہنا یاد تو آ گیا تھا لیکن آپ سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے پھر بھول گیا. کہا کہ اچھا بھائی چل ٹھیک ہے، پھر چلے گئے واپس. اب اس کے بعد پھر جا کے لیٹے، ابھی لیٹے ہی تھے کہ پھر دروازے پہ دستک دے دی. اب نیچے اترے کہ ہاں بھائی اب بولو. کہا جی یاد آ گیا. اچھا بھائی پوچھ لو. اب دیکھیے مسئلہ کیا پوچھتا ہے. کہتا ہے یہ پوچھنا تھا کہ انسانی نجاست جو ہوتی ہے یہ میٹھی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے؟ انسانی نجاست یہ میٹھی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے؟ تو میرے جیسا ہوتا تو نہ جانے کتنا غصہ کرتا کہ کوئی مسئلہ پوچھا تم نے اور اس کے لیے میری نیند خراب کی. لیکن چہرے پر اور ماتھے پر ان کے ابرو بل نہیں آیا. فرمایا کہ بھائی جب تازہ ہوتی ہے تو کچھ مٹھاس ہوتی ہے اور جب سوکھ جاتی ہے تو پھر مٹھاس نہیں ہوتی. تو اب اگلی بات دیکھی اس کی، کہنے لگا کہ آپ نے چکھے دیکھا؟ الحمد للہ. حضرت فرمایا کہ بھائی چکھنے کی بات نہیں، ہر چیز جو ہے وہ چکھنے سے نہیں سمجھ میں آتی، کچھ باتیں عقل کی بھی تحت ہوتی ہیں. تو بات یہ جب تازہ گندگی ہوتی ہے تو اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں، اس سے پتا چلا کہ اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے. لیکن خشک ہو جائے تو کوئی مکھی نہیں بیٹھتی، اس سے پتا چلا کہ مٹھاس ختم ہو گئی. بہرحال قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ آپ جیت گئے میں ہار گیا. فرمایا کہ جیت ہار سے اس مسئلے کا کیا تعلق ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان سے بحث ہو رہی تھی. آج کل لوگ بھی اسی قسم کی بحثیں کرتے ہیں. بحث ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بڑے حلیم و کریم شخص ہیں. یعنی میں کہہ رہا تھا سفیان سوری بڑے حلیم و کریم ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بڑے حلیم و کریم ہیں. تو ہم نے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے طریقہ استعمال کیا کہ جو وقت آپ کے آرام کا تھا اس میں آ کر ہم نے سوال کیے تاکہ آپ کو جھنجھلاہٹ ہو، غصہ ہو. لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ جیسا انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، آپ واقعی حلیم طبیعت کے آدمی. تو آپ دیکھیے غصہ نہیں کیا حضرت نے، لیکن تھی غصے کی بات اگرچہ. تو بات یہ جب انسان غصہ پی لیتا ہے تو انشاءاللہ مقام بھی عالی اسے نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کا بڑا جوڑ ہے علم اور حلم. علم اور حلم، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم مغنینی بالعلم وزیننی بالحلم. اے اللہ مجھے علم عطا فرما اور غنی فرما دے، یعنی علم کے ذریعے سے غنی فرما دے، غنا عطا فرما دیجیے. اور فرمایا کہ مجھے مزین فرما دیجیے حلم کے ساتھ. اگر کسی کے پاس علم ہو لیکن بات بات پر غصہ کرتا ہو، کسی کو قریب نہ پھٹکنے دیتا ہو، ایسے آدمی کے علم کی کون قدر کرے گا؟ یا گالیاں بکتا ہو، بتائیے. اور ایک آدمی کے ساتھ علم بھی ہے ساتھ میں حلم بھی ہے، بردباری ہے، تو اس کے پاس تھوڑا علم بھی ہوگا تب بھی انشاءاللہ اس کے اندر وقار پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیں گے. تو بہرحال یہ اس لیے میں نے سنا ہے کہ بھائی غصہ مت کرو. اب دیکھیے جب غصہ دبائیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی، تو پھر فرشتے اس پر رش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے فرمایا کہ غصہ دبا لو اور ملائکہ سے آگے نکل جاؤ، کیونکہ ملائکہ میں تو یہ خوبی ہے ہی نہیں. اور خوبی کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ نے ان میں غصہ رکھا ہی نہیں. بھائی ایک آدمی اندھا ہو کہے کہ میں کسی عورت کو دیکھتا ہی نہیں تو اس میں کیا کمال؟ تو اگر ان میں غصہ نہیں ہے اور غصہ نہیں کرتے تو ان کا کوئی کمال نہیں. ہم میں آپ میں غصہ ہے، ہماری طبیعت اور فطرت میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غصہ نہیں کرتے تو انشاءاللہ یہ کمال کی بات. اور یہ کمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے، اگر حلیم نہ ہوتے دنیا تباہ ہو چکی ہوتی. بتائیے ہم کون سے گناہ نہیں کر رہے آج؟ کون سے گناہ جو ہم سے سرزد نہیں ہو رہے؟ لیکن ان تمام گناہوں کو دیکھنے کے باوجود یہ اس کی حلیمی اور بردباری ہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تباہ نہیں کرتے. ورنہ پچھلی امتوں میں کسی ایک بدعملی کی وجہ سے جو سزائیں دی جاتی تھی، تباہ کر دی جاتی تھی امت، آج اس امت میں سارے اسباب جمع ہو چکے ہیں، ساری خرابیاں اور برائیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حلم ہے جو ہمیں تباہی سے بچائے ہوئے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو غصہ مت کرو. اور ایک بات اور بھی کہ بعض اوقات گھر میں آدمی غصہ کرتا ہے، بیویوں پر غصہ کرتے ہو، تو اس میں تھوڑا سا یہ مراقبہ کر لیا کرو کہ دیکھو یہ میرے تابع ہے اور اللہ نے مجھے اس پر تھوڑی سی قوت طاقت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس مجھ سے بھی زیادہ قوت مجھ پہ حاصل ہے، جتنی قوت قدرت طاقت مجھے اپنی بیوی پر حاصل ہے اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ قوت قدرت مجھ پر حاصل، تو اگر میری اس کی بات پر میں اسے غصے ہوتا ہوں میری کتنی باتیں ہوں گی جس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بھی اتنی بات بات پر مجھے جو ہے سزا دینی شروع کر دیں تو کب کے ختم ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع فرمایا بھی ہے کہ اگر ہم لوگوں کی بدعملیوں پر سزا دینا شروع کر دے، مواخذہ کرنا شروع کر دے اللہ رب العزت، تو پھر معاملے ختم ہو جائیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کر لے لوگوں کا ان کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، تو زمین پر چلنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے، کوئی جاندار زندہ نہ رہے، کیونکہ اللہ مواخذہ جو کریں، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں. البتہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب رسی بہت ڈھیلی ہو جاتی ہے تو ایک دم کھینچ لیتے ہیں، پھر ساری دنیا بھی اگر آ جائے اس کے پیچھے پشت پناہی کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں محفوظ رکھے. تو بہرحال گناہ غصے سے بچنا چاہیے، غصہ بیماریوں کی جڑ ہے. اور ایک بات اور یاد رکھی جو بنیادی بات ہے کہ غصے سے عام طور پر جو بیماریاں وجود میں آتی ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے. سمجھ میں آئی؟ حقوق العباد سے ہے. اگر بعض اوقات اللہ سے معافی بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے جو اس سے متعلق حقوق ہیں، جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے. تو کس کس سے جا کے معافی مانگو گے؟ تو غصہ جب پیدا ہوتا ہے، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی بک دی، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی غیبت کر دی، کسی کے لیے دل میں حسد پیدا ہو گیا، تو یہ غصے سے کتنی بیماریاں پیدا ہو گئیں. تو ایسی بیماری کو چھوڑو بھائی، غصہ مت کرو. تو غصہ سے بہرحال بچنا چاہیے. تیسری بات ذکر سے متعلق ہے، انشاءاللہ وہ میں آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا، اس لیے کہ اس وقت وقت نہیں ہے، بات لمبی ہو گئی، اگرچہ اس وقت اتنا مقصود نہیں تھا لمبی بات کرنا، لیکن یہ کہ الحمدللہ کام کی باتیں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اب مختصر ذکر کریں گے پھر دعا کر کے ختم. اس مراقبے میں اپنی قبر کا خیال کریں، انسان نے ایک دن قبر میں جانا ہے جہاں اس سے زیادہ تاریکی ہوگی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے گا، یہاں کم از کم اگر اندھیرا ہو جائے تو کسی کو پکار سکتا ہے، سن سکتا ہے، بلا سکتا ہے، لیکن وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہ ہوگی، نہ کوئی آہٹ ہوگی، نہ کوئی روشنی ہوگی سوائے اپنے اچھے اعمال کے. انسان غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ قبر میں جب اتنی تاریکی ہوگی اچھے عمل ہی کام آئیں گے، ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے، اس کا مراقبہ کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس مراقبے کے اختتام پر جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ جب اللہ رب العزت چاہیں گے کہ لوگوں کو قبروں سے نکالیں تو جو اہل ایمان ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ اٹھیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہم تیرے خطا کار گناہ گار بندے ہیں، اپنا فضل خاص ہم پر فرما دیجئے، ہمیں اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیجئے. یا اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لیجئے. یا اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ایسے اعمال جس سے ہماری قبر روشن ہو جائے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر کرم فرمائیے. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اور سر سے لے کے پیر تک، اے اللہ اپنے جو مجرم ہونے کا. اے اللہ آپ اپنا کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. یا اللہ آپ کریم ہیں، کرم فرمائیے. اور کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو نالائقوں پر کرم کرے. اے اللہ ہم سے زیادہ نالائق کون ہوگا؟ اے اللہ ہمیں کسی لائق بنا دیجئے. یا اللہ ہم نالائق ہیں، ہمیں لائق بنا دیجئے. ہم بیکار ہیں، ہمیں کام والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ بہت سے حقوق ہیں ہمارے ذمے، اپنے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، بیوی بچوں کے. اے اللہ جس میں کوتاہیاں یقیناً ہم سے ہوتی ہیں، آپ فضل فرما دیجئے، ایک ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مرنے سے پہلے ہر قسم کے حقوق سے سبکدوش فرما کر اپنے پاس بلائیے. اے اللہ اس حال میں بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں. اے اللہ اس حال میں بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے. اے اللہ کہ آپ ہمارے بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دیں گے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرما دیجئے. یا ستار، یا غفار، یا ارحم الراحمین، یا سلام، یا بشیر، یا نذیر. یا اللہ یا ارحم الراحمین، رحمان الدنیا و رحیمہا. اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ جتنے آئے ہوئے ہیں ہم میں سے کسی کو خائب و خاسر نہ لوٹا. اے اللہ میں خائب و خاسر نہ فرما. اے اللہ میں خائب و خاسر نہ لوٹا. اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے. اے اللہ اپنے فضل سے دستگیری فرمائیے، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما دیجئے، اپنی پناہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ رحم و کرم فرما دیجئے، رحم کی نظر ہم پر ڈالیے، کرم کی نظر ہم پر ڈالیے. اپنا فضل اے اللہ ہمارے شامل حال کر دیجئے. دینی دنیاوی اعتبار سے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری دکانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری فیکٹریوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، شیطان کے شر سے، فتنوں سے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہر کام اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنا کی توفیق عطا فرما. دکھلاوے سے، ریاکاری سے، حسد سے، بغض سے، کبر سے، ان ساری بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی کچھ حاجتیں ہیں، آپ جانتے ہیں. اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے. اے اللہ اسی طرح ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو یہاں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی بھی بہت سی حاجتیں اور جائز آرزوئیں ہیں، خواہشیں ہیں. اے اللہ سب جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، جائز خواہشوں کو پورا فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، مصائب کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بوڑھوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما دے. یا اللہ اپنے بدعمالیوں سے آپ کو ناراض کر رکھا ہے. اے اللہ ہماری بدعمالیاں بے انتہا ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے. بحیثیت امت کے یا اللہ آج ہم سب گناہگار ہیں اور آپ کی طرف رجوع بھی نہیں ہو رہا. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل سے اپنی طرف رجوع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی ذات کی طرف ہمیں رجوع فرما دیجئے. اے اللہ آپ سے، اے اللہ ہم انابت اللہ میں حاصل ہو جائے، رجوع اللہ میں حاصل ہو جائے. اے اللہ، اے اللہ ہمارے مجموعی طور پہ جو گناہ ہے معاف فرما دیجئے. اے اللہ یقیناً، اے اللہ ہم مسلمان جس حال کو آج پہنچے ہوئے ہیں اپنی بدعمالیوں کے سبب ہیں. اے اللہ جس قسم کے اخبارات میں خبریں آتی کرنی ہے، اے اللہ جس طرح عزتیں لوٹ رہی ہیں، جس طرح عزتیں پامال ہو رہی ہیں، جس طرح لوگوں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جس طرح امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے، جس طرح منافقت کا بیج بویا جا رہا ہے، جس طرح وعدہ خلافیاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح جھوٹ بولا جا رہا ہے پیٹ بھر کے، یا اللہ ساری ہماری بدعمالی ہے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ بے شک تیرے عذاب کے مستحق ہو گئے، لیکن تو معاف کر دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی سبب ہمیں ہلاک نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہلاک نہ فرما، اے اللہ ہمیں عذاب سے دو چار نہ فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، پوری امت کو مجموعی طور پر اے اللہ رجوع کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ رجوع کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یا اللہ، بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن ہمارے ماتھوں میں بل نہیں پڑتے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، معاف فرما دیجئے یا اللہ، اے اللہ اپنے فضل خاص سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ اگر آپ نے ہماری دستگیری نہ فرمائی، اے اللہ اگر آپ نے ہماری اصلاح نہ فرمائی، اے اللہ اگر آپ نے ہمارے اعمال درست نہ فرمائے، ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ ہمیں بچا لیجئے، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہماری دینی دنیاوی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ رزق کی فراوانی فرما دیجئے، یا اللہ رزق کی فراوانی فرما دیجئے، رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو بچے، اے اللہ جو نوجوان دین پر چلنا چاہتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں ہیں، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو بھی دین پر چلا، اے اللہ بلکہ انہیں سبب بنا دے، ہمارے لیے معاون بنا دے، ہمارا مددگار بنا دے، کہ ہمیں دین پر چلانے والی وہ بن جائیں، اے اللہ ماؤں کی گود تو پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اے اللہ ماؤں کی گود تو پہلی تربیت گاہ ہے، تو اپنے فضل خاص سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری تربیت گاہ ان کو بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی بھی اصلاح فرما، ہماری بھی اصلاح فرما، ہم سب کو آپس میں محبتیں عطا فرما، باہم شیر و شکر فرما، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، اے اللہ کفار کو اولاً ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں یہ آپ جانتے ہیں، تو انہیں تباہ و برباد فرما دے، اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے، یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے خلاف اس وقت برسر پیکار ہیں، سازشوں میں مصروف ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پھر تقسیم کر دیں، ملکوں کو تقسیم کر دیں، اے اللہ انہی کی سازشوں سے اے اللہ ہندوستان تقسیم ہوا، اور اب وہ چاہتے ہیں پاکستان کی ایک دفعہ تو تقسیم ہو گئی، مزید تقسیم در تقسیم ہو جائے، اور اس طرح مسلمان بٹ جائیں، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ آج مسلمان کا مددگار نہیں ہے، تو رحم فرما دے یا اللہ، اے اللہ کمزور لوگ کہاں جائیں، اے اللہ پریشان حال لوگ کہاں جائیں، تیرے سوا یا اللہ ہمارا آسرا کون ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں، بچے پھول جیسے، اے اللہ کافروں کے ظلم و ستم کے نشانے پر ہیں، اے اللہ رات دن تباہیاں ہیں، اے اللہ رات دن بمباریاں ہیں، اے اللہ کوئی ان ظالموں کا ہاتھ روکنے والا نہیں، اے اللہ کوئی ان کی گرفت نہیں کرتا، اے اللہ ہمارا آسرا تو آپ ہی ہے، اے اللہ ہمارا سہارا تو آپ ہی ہے، اے اللہ آپ ان کفار کو پکڑ لیجئے، اے اللہ ان کفار کو سزا دیجئے، یا اللہ ہمارا سہارا آپ کے سوا اور کوئی نہیں، اے اللہ رحم فرما دیجئے، بہت ہو گئی میرے خالق و مالک، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دیجئے، متفق فرما دیجئے، آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما دیجئے، اے اللہ راضی فرما دیجئے، یقیناً ہماری بدعمالیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے، اے اللہ تو رحم فرما دے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، درست فرما دے، کریم آقا رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہمیں عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ظلم و تعدی سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ نہ کوئی ہم پر ظلم کرے اور نہ ہم کسی پر ظلم کریں، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ اچانک آ جانے والی موت سے بچائیے، ایکسیڈنٹ سے، چوریوں سے، ڈاکوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پر چلائیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. آج کل بیماریاں گھر گھر پھیلی ہوئی ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، بڑے بھی بیمار ہیں، بوڑھے بھی بیمار ہیں، عورتیں بھی بیمار ہیں، جوان بھی بیمار ہیں، بوڑھے بھی بیمار ہیں. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، ان بیماریوں کو دور فرما دے، جسمانی صحت بھی عطا فرما دے، روحانی صحت بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے، اے اللہ آپ بیماروں کو بھی جانتے ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل خاص سے ہماری ساری بیماریاں دور فرما دے. ہم سے بہت سے لوگوں نے بیماریاں بیمار ہیں، انہوں نے شفا یابی کی دعاؤں کے لیے کہا ہے. خاص طور پر ریاض صاحب کے والد، ان کا کل آپریشن ہونے والا ہے، ان کے مسانے میں پتھری ہے، اس کا آپریشن کل 9 بجے ہوگا. دعا فرما دیجئے، اے اللہ کامیاب فرما دے، اے اللہ انہیں پھر جلد از جلد صحت عطا فرما دے. ہمارے عثمان کی والدہ کا بھائی پاس آپریشن ہوا تھا، الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اور بہتر فرما دے، بلکہ مکمل صحت عطا فرما دے. اسی طرح ہمارے مسجد کے بہت سے نمازی ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ جس نے ہم سے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم سے وہ توقع رکھتے ہیں، اے اللہ قبول کرنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے، اپنے فضل خاص سے سب کی حاجت، جائز حاجتیں پوری فرما دے اور جائز ضرورتیں پوری فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے دوست احباب متعلقین، اے اللہ جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. اے اللہ سب کے دین دنیا کی حاجتیں پوری فرما دے. یا اللہ دنیاوی ترقیاں بھی عطا فرما، دینی ترقیاں بھی عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے کچھ جذبات ہیں، خیالات ہیں، کچھ اے اللہ ان کے دی اچھے ارادے ہیں، اپنے فضل سے انہیں برکت عطا فرما دے. بہت سے ارادے ہیں، یا اللہ ان میں کامیابیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہت سی بچیاں ہیں جن کے رشتے نہیں آتے جوڑ کے، اپنے فضل خاص سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے عافیت سے اپنے گھروں کا کر دے، اور جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ وہاں کی خوشیاں عطا فرما دے، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ. اے اللہ انہیں خوشیاں عطا فرما. اے اللہ سرکشی سے، طغیانی سے، اے اللہ دین سے، بے فکری سے محفوظ فرما دے. اے اللہ آخرت کا ہم سب کو فکر مند بنا دے. اے اللہ جو زندگی ہم گزار چکے، اس میں جو کوتاہیاں ہو گئیں انہیں معاف فرما دے. جو زندگی باقی ہے، اس میں ہم سب کو آخرت کے لیے فکر مند فرما دے، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور جسم کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی سلامتی ہو، وہ جسم کی بھی سلامتی ہو، اور اسی ایمان اور جسم کی سلامتی کے ساتھ اپنی قبروں میں یا اللہ ایمان کی حالت میں پہنچیں، اور یا اللہ وہاں پر پھر ہماری قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دیں، سوال و جواب آسان فرما دیں. یا اللہ اپنے فضل خاص سے، اور اس کے بعد پھر آپ ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دیں، ہماری آخرت اچھی فرما دیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، بفضلک و کرم یا ارحم الراحمین، بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین، بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.